يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے دین کی خدمت نہ کی اگر تم میرے راستے میں نہ نکلے اگر تم نے میری پکار پر لبیک نہ کہا تو اللہ تعالیٰ پھر کسی اور سے اپنے دین کی خدمت لے لے گا کھیتوں کو دے لو پانی کہ بہ رہی ہے گنگا کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں تو دین اسلام کی مثال بہتے ہوئے سمندر اور پانی کسی ہے پانی بہتا رہتا ہے نا خوش قسمت ہے جو آگے بڑھ کر اس میں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے منہ کو دھو لیتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ مجھ اور آپ جیسے لوگوں سے اپنے دین کی کچھ خدمت لے لے. ہم جو اتنے کمزور ہیں, ہم جو اتنے ضعیف ہیں, ہم جیسے لوگوں سے اللہ اپنے دین کی خدمت لے لے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سزا ملے گی, دوسری طرف کسی ایک اور گروہ کو اٹھائے گا, اور تیسری بات کیا ہوگی, وَلَا تَدُرُّوهُ شَيْئًا, اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. اس میں اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہے کہ اپنا موقع کھو دیا. تو کیا ہے کہ نیکی جو ہے نا وہ آواز دیتی ہے, میرے اور آپ کے گھر کے دروازے پر, دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے. اگر میں اور آپ نہیں اٹھتے نا, کوئی اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ اٹھتا ہے. جیسے اچانک کسی نے آ کر جو ہے وہ آفس کی صفائی کر دی, ہے نا, مسجد کی اچانک کسی نے صفائی کر دی, ہم ارادے ہی باندھتے رہ گئے, ہم سوچتے ہی رہے کہ ہاں ہمیں بھی آنا ہے, ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کیسے کریں, کیا کیسے کریں, جگہ کیسے بنائیں. تو آیا اور کوئی صفائی کر کے چلا گیا. تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ دین اسلام پر, دین اسلام کی پکار ہے, اللہ کی طرف سے یہ پکار آئی ہے, اور میں اپنے تن من دھڑ کو, میں اپنے بچوں کو, میں اپنے گھر کو, میں اپنی گاڑی کو, میں اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو اس راستے میں جو ہے وہ وقف کرتی ہوں. اور اگر میں نے نہ کیا تو کہیں اور آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ ابو بکر بن کر آگے نہ نکل جائے, اور عمر کی طرح ہم پیچھے ہی رہ جائیں, کیونکہ ہم عمر جیسے کہاں حضرت عمر اور کہاں ہم. میں تو ایک مثال دے رہی ہوں کہ وہ پلاننگ کرتے رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آگے نکل گئے, ہے نا, اور ہم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. تو نقصان میرا اور آپ کا اپنا ہے, کیونکہ اگر میں اور آپ سیکھ رہے ہیں تو اپنا فائدہ ہے, سکھا رہے ہیں تو اپنا فائدہ ہے, اور اگر نہ سیکھتے ہیں, نہ سکھاتے ہیں, نہ حوصلے بڑھاتے ہیں, اور نہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, تو کوئی اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگے بھیج دے گا. یہ بڑی سخت آیتیں ہیں, اپنا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے. واللہ علی کل شیء قدیر. چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اور پھر جو ہے تاریخ اسلام میں سے بڑا خوبصورت واقعہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے, اور وہ واقعہ ہے ہجرت کا واقعہ. کیا فرمایا, اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی, الا تنصروہ, اب غزوہ تبوک کا موقع ہے اور نبی کی مدد کرنا یہ اس وقت کے مسلمانوں پر, اس وقت کے مومنین پر فرض تھا نا, الا تنصروہ, اگر تم نے اس کی مدد نہ کی, فقد نصرہ اللہ, اللہ نے تو اس وقت بھی اس کی مدد کی تھی. کب, اذ اخرجہ الذین کفروا, جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا, ثانیس نئین, جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا, اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ہجرت کا وقت جو ہے یہ کون سا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب آپ نے ہجرت کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہجرت آپ نے کن حالات میں کی. نبی بستی کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت نہ دے دے, ہے نا, اور باقی لوگ جو ہے وہ ہجرت کر رہے تھے, ایک ایک کر کے مدینہ کی طرف جو تھے وہ ہجرت کر رہے تھے, اور قریش دار الندوہ میں بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں کہ یا تو جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ آپ کو جو ہے ایک تدبیر آ رہی ہے کہ جلا وطن کر دیں, دوسری آ رہی ہے کہ نہیں قید میں ڈال دیں, تیسری آ رہی ہے کہ نہیں ان کو جو ہے وہ قتل ہی کر ڈالا جائے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے موقع پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی جو ہے وہ اجازت ملتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی, اور ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جب اجازت ملی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے گھر آئے, تو کسی نے کہا کہ وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں, تو وہ لوگ سوچنے لگے کہ کوئی عجیب واقعہ پیش آ گیا ہے کہ جو آپ آئے ہیں, کہ شاید رومیوں نے حملہ کر دیا ہے, کوئی بڑی بات ہو گئی, کیونکہ آپ روٹین میں ایسے دوپہر کے وقت نہیں آتے تھے. تو آپ نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سب لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو کہ مجھے تم سے اہم بات کرنی ہے. تو رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پہ آپ کے گھر والے ہی ہیں. کون تھے گھر والے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایسے وقت میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کی جو دوپہر کا وقت تھا, ہے نا. اور پھر جو ہے جب آپ نے اپنی اجازت کا بتایا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان دو مکنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتن لوں گا. چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا. کس نے سامان تیار کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے. توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا. حضرت اسما جو تھی, جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی, انہوں نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا. اس دن سے ان کا نام جو ہے ذنتقین جو ہے وہ پڑ گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذنتاق بھی آپ کو کہتے ہیں کہ دو پھٹکوں والی, کہ آپ نے جو اپنا کمر بند پھاڑ کر اس کے جو دو حصے کیے تھے, تو ذنتقین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے, وہ جو پہاڑ تھا سور پہاڑ, اس کی غار کی طرف چلے گئے اور تین راتیں وہیں پر جو ہے وہ چھپے رہے. اور مزید آپ سن لیجئے کہ عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے, رات ان کے ہاں گزارتے اور منہ اندھیرے مکہ قریش کے ہاں, مطلب مکہ میں آ جاتے قریش والوں کے پاس, رات وہاں پہ گزارتے اور ان کو خبریں دے دیتے, اور رات کا جب آخری حصہ آتا تو مکہ میں آ جاتے. تو مکہ والوں کو یہ پتا ہوتا کہ بھی یہیں پہ جو ہیں وہ سو رہے ہیں نا, جیسے رات مکہ میں گزاری ہو, اور دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سناتے اور رات کے اندھیرے میں وہاں جا کر انہیں بتاتے. اس طرح عامر بن فہیرہ جو تھے, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے, یہ دودھ دینے والی بکری کو روک لیتے اور رات کی ایک گھڑی جب گزر جاتی تو اس بکری کو لے کر غار میں آتے, تو دونوں صاحب تازہ دم ہوتے اور اس طرح گرم دودھ پی کر رات گزارتے. منہ اندھیرے ہی پھر بکریوں کو آواز دینا, وہ بکریاں وہاں چراتے تھے نا, اور رات کے ایک حصے میں جا کر بکری دودھ دینے والی وہاں پہ لے جاتے کہ تاکہ وہ دودھ پی لے. اب کیا کرتے کہ پھر منہ اندھیرے ہی اپنی بکریوں کو آواز دینا شروع کرتے. وہ تین راتیں ایسے ہی کرتے رہے, ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بن وائل جو تھے, قبیلہ بنی وائل کا ایک شخص تھا عبداللہ بن اوریقت, الف را یا قاف توئے, اس کو اجرت پر راستہ بتانے کے لیے مقرر کر لیا. اگرچہ یہ کافر تھا, تاہم ان دونوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا کہ تین رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار سور پر آ جائے. چنانچہ وہ تین رات میں گزارنے کے بعد صبح اونٹنیاں لے کر آ گیا, اور عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے, اور راہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ وقت جو تھا یہ بڑا ہی مشکل وقت تھا نا. اب اندازہ کریں مکی دور کا کہ مسلمانوں پر کتنی تکلیفیں تھیں, کتنی آزمائشیں تھیں, اور دوسری طرف اہل مکہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت کتنی لگائی تھی؟ سو سو اونٹنیاں جو تھی وہ ان کی قیمت تھی نا. اور آپ سوچیں کہ وہ دیوانوں کی طرح جو ہے وہ ہر طرف بھاگ رہے تھے اور دوڑ رہے تھے کہ جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ پتہ چل سکے نا. اور ایسے میں جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں, کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, ہے نا. یہ مشکل وقت کی نیکی, یہ تنگی کی نیکی. اور آپ سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کریں, سیرت ابن اسحاق, یہ سیرت کی بڑی تفصیلی کتابیں ہیں, باقی کتابیں زیادہ تر ان سے لی جاتی ہیں. یہ اور جو آپ پڑھتی ہیں نا, محسن انسانیت ہے, رحمت اللہ العالمین ہے, داعی اعظم ہے, رحیق المختوم ہے, پھر جو ہے اس کے علاوہ جیسے تجلیات نبوت اور مہر نبوت اور بے شمار کتابیں ہیں, تو اس کا آپ مطالعہ کریں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ سفر کر رہے تھے نا راستے میں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے رہتے تھے اور آگے آگے رسول اللہ کو رکھتے تھے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے، حفاظت، کوئی ان کو اپنی پرواہ نہیں تھی، نہ اپنی جان کی نہ کسی اور چیز کی. اور جب آپ غار کے اندر پہنچے تو اس وقت جو ہے کیا کیا آپ نے کہ وہاں پہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اندر داخل ہونے لگے غار کے، تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کو روک دیا اور ان سے کہا کہ نہیں آپ رکیں، پہلے میں جا کر غار کا جائزہ لے لوں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو نقصان پہنچا دے. پھر غار کی تھوڑی صفائی وغیرہ کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا جو تہمت تھا اس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر جو غار کے سوراخ تھے ان کو بند کیا، لیکن پھر بھی کچھ سوراخ رہ گیا، اس میں آپ نے اپنا پاؤں دے دیا ایڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی گود میں سر رکھ کر جو ہے نا آرام کر رہے تھے آپ، اور وہ جو سوراخ تھا نا اس میں سے ایڑی کو سانپ کاٹ رہا تھا، سانپ آپ کی ایڑی کو کاٹ رہا تھا، اور جب سانپ نے ڈسا تو تکلیف کی شدت سے آپ کے آنسو بہنے لگے، اور آنسو جو تھے جو آپ کے چہرے پہ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے پوچھا کہ ابوبکر تجھے کیا ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز نے جو ہے وہ کاٹ لیا ہے نا، تو تکلیف کی شدت، لیکن وہ کوئی بات نہیں کی، کچھ بولے نہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے. اور اس وقت بھی جب آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو کیا فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. پھر آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، تکلیف جاتی رہی، اس طرح 3 رات وہ وہاں پر جو ہے وہ چھپے رہے. اور آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کردار دیکھیں کہ پورا خاندان آپ کا اس میں شامل تھا نا، کہ ایک بیٹی نے توشہ تیار کیا ہے، دوسری جو ہے اس کو باندھ رہی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ رات بھر کی خبریں لا کر، دن بھر کی خبریں رات کو آ کر سنا جاتا ہے، اور غلام ہے وہ آ کر دودھ پلا جاتا تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، ہے نا، اور اونٹنیاں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں موٹی تازی تیار کر رکھی تھی اور چاہتے تھے کہ آپ قیمتن لے لیں نا، آپ تحفہ تن لے لیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں نا. اور یہ نہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ کہیں رسول اللہ مجھے نہ ساتھ لے جائیں، حالانکہ اتنا مشکل وقت ہے کہ مجھے لے جائیں گے تو میری کیا بنے گی، جان کا مسئلہ، دشمن تو چھوڑے گا ہی نہیں، ہے نا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کہیں ٹیچر میرا ہی نہ نام لے دے کہ یہ کام آفس کا کرنا ہے یا کرسیوں کا کرنا ہے یا یہ کام فلاں چیز کی انچارج کہیں مجھے نہ بنا دیا جائے کہ اب کام سارا مجھے کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتی آپ کہتے ہیں، بعض اوقات ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو سوچتے ہیں کہ یہ کام مجھے نہ دے دیا جائے، کسی مسجد میں، کسی جماعت میں، کسی تنظیم میں، کسی کلاس میں، ہم سوچتے ہیں کہ کہیں اگر مجھے مل گیا تو کیا ہوگا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر حال میں جیسے بھی ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو پیش رکھتے ہیں نا. اور یاد رکھیے گا یہ بات کہ مشکل وقت کی جو نیکی ہے نا یہ بہت قیمتی ہوتی ہے. وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور جو ہجرت کے بعد، دونوں کا اجر برابر نہیں ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے جو بہت آغاز میں ایمان لائے اور معراج میں بھی آپ کی تصدیق کی، تو آپ کی نیکیوں کا مقابلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ کر سکے. ایک دفعہ رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت آسمان پر تارے دیکھے، بہت ستارے، اور کہنے لگی کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ان تاروں کے برابر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا کہ ہاں. پوچھا کہ کون، تو کہنے لگے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا، کہنے لگی کہ میرے والد، پوچھنے لگی کہ میرے والد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تو غار ثور کی ایک رات جو ہے نا یہ ان آسمان کے تاروں کے برابر ہے. جو غار ثور کی راتیں ہیں نا، وہ راتیں جو ہیں صرف غار ثور کی رات، ایک رات کہا یا تینوں راتیں، یعنی آپ کا وہاں پہ جو قیام تھا وہ آسمان کے ان تاروں کے برابر ہے. انگنت نے کیا، اتنی زیادہ نے کیا ہے. اب سوچیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے بڑی حسرت سے کہ ابوبکر میری ساری زندگیاں کی نیکیاں لے لو اور وہ غار ثور کی راتیں مجھے دے دو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہیں، ہے نا. اور آپ نے کہا تھا کہ میں نے سب کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا سوائے ابوبکر کے. تو بتائیے آج پھر تبوک ہے، آج پھر اسلام کی پکار ہے، آج پھر اسلام زخمی زخمی ہے، آج پھر اسلام کو ابوبکر کی ضرورت ہے، آج پھر کوئی عمر بنے، کوئی عثمان غنی بنے، کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ بن جائے اور اٹھے اور اسلام کے لیے اپنی جو قربانیاں ہیں، جو جانساریاں ہیں اور جو اپنی صلاحیتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، اپنا پورا گھرانہ جو ہے وہ پیش کر دے. ہم تو درس نہیں اپنے گھر میں رکھتے کہ پھر گھر کی ڈیکوریشن خراب ہوتی ہے، کارپیٹ دیواریں خراب ہوتی ہیں، صوفہ خراب ہوتا ہے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، ہمیں صفائی کرنی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے جو قرآن سننے آئے ہمیں ان کو پانی چائے دینا ہی پڑ جائے، وہ کہ میں بہت دعوتوں کی اور کھانے پینے کی بہت اس طرح قائل نہیں ہوں کہ اتنا وہ کیا جائے کہ پڑھائی میں خلل پیش آئے، لیکن یہ کہ بعض اوقات اس لیے کھلانا پڑتا ہے کہ لوگ شاید کھانے کے بہانے آ جائیں اور پھر وہ سیکھ لے، ہے نا. یعنی نہیں کھلانا تو بھی کہ دین لوگ سیکھیں، وقت کھانے میں نہ لگے، اور کھلایا بھی جائے تو اس لیے کہ لوگ دین سیکھیں. یعنی جس میں تیری خوشی نہیں اس میں میری خوشی نہیں، اپنی زندگی کا کچھ بھی نہیں ہے، کھانا بھی تو اللہ کے لیے، نہ کھانا بھی تو اللہ کے لیے. تو لوگوں یہ ہے اللہ تعالی کا یہاں پہ ان آیات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور فضائل بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالی کہتے ہیں، آپ سنیے یہ آیت نمبر 40 جو سورۃ توبہ کی ہے، کہ اے لوگوں اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. اور لوگوں وہ نکلنا عام نکلنا نہیں تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا تھا کافروں نے، اور سر کی قیمت کتنی تھی؟ 100 اونٹ تھی، دونوں میں سے ہر ایک کے سر کی قیمت. اور سراقہ بن مالک جو ہے، جب اس کو پتا چلا کہ ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا وعدہ کیا گیا ہے، تو اس نے جو ہے وہ اس نے بھی اپنے گھوڑے کو چلایا اور اس نے سوچا کہ میں جا کے جو ہے کسی طرح پکڑ لوں نا، ہے نا. اور پیچھا کیا سراقہ نے اور اس کو بتا بھی دیا کسی نے کہ ساحل کی طرف کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، شاید وہ وہی لوگ ہیں، اور وہ ان کو اس کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ پھر یہی نہ کہیں پیچھا کریں اور اس کو وہ انعام نہ مل جائے، ہے نا. تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑایا تو میرے گھوڑے کے پونٹ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور میں گر پڑا. میں نے پھر فال نکالی، پھر وہ میرے ارادے کے خلاف نکلی، پھر آخر جو ہے پھر جب میں نے پیچھا کیا تو کیا تھا کہ گھوڑا جاتا چلتا نہیں تھا، آگے دھنس گیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جو ہے وہ امان مانگی، اور کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ میں پہنچ گیا ہوں لیکن پکڑ نہیں سکتا، اور میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں چاہتے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امان جو ہے وہ اس کو دے دی. اور عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کو کہا، اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر مجھے تحریر لکھ دی اور آگے روانہ ہو گئے، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ بالکل ہی ہے جو ہے وہ بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، تو یہاں پہ ثانی اثنین سے مراد کون ہے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے، اس غار میں جب کافر کتوں کی طرح، جیسے کتے نہیں دوڑاتے، حتیٰ کہ جو ہے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ انہوں نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جو قدموں کے نشانوں پر جو ہے وہ پتا کے لگا لیتے ہیں، سراغ رساں کھوجی جو ہیں، قیاف بتانے والے. تو لیکن جو عامر بن فہیرہ جو بکریاں لے کے جاتے تھے نا، تو واپسی بھی ان بکریوں کو انہی نشانوں پر چلا کر لاتے تھے تاکہ وہ نشانوں کو مٹا دیں. تو وہ کھوجی ان کو اس کو لے بھی گیا، لیکن جب وہ کھوجی وہاں پہ پہنچا تو اس نے کیا، ان لوگوں نے کافروں نے دیکھا کہ وہاں پہ مکڑی اپنا جالا بن چکی ہے، اور دوسری طرف کیا تھا کہ جو ہے وہ کوئی جنگلی کبوتری تھی جس نے انڈے دیے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی پرانی غار ہے، اس میں تو کوئی داخل نہیں ہوا، ورنہ جالا کیسے بنا جاتا. تو وہ اوہن البیوت، قرآن میں سورۃ عنکبوت میں پڑھیں گی، مکڑی کے جالے کے کو اس کے گھر کو اوہن البیوت، سب سے کمزور گھروں میں سے گھر کہا جاتا ہے، لیکن وہ گھروں میں سب سے مضبوط گھر بن گیا اس وقت، کہ کافر جو ہے وہ آگے نہ چل سکے. تو یہ وہ وقت تھا کہ وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کافر بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں اور وہ کہنے لگے کہ اگر یہ ذرا سا بھی جھک کر دیکھے نا تو ہمارے ان کو قدم نظر آ جائیں گے۔ لیکن اسی وقت انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ نہیں یہ تو مکڑی کے جال ہیں، یہاں تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بس پکڑ لیں گے اگر ذرا سا نیچے جھک گئے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، کہ ایسے لشکر جو کہ تم کو نظر بھی نہیں آتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا مطمئن رہنا، ان کا تسلی میں رہنا، تو یہ مدد کی صورت کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی؟ ایک سکینت اور دوسرا فرشتوں کی تائید، کہ آپ کے دلوں کو فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ مضبوط رکھا گیا، ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ آنن فانن جو ہے وہ غار ثور پر مکڑی کا جالہ بن دینا، یہ بھی تو اللہ کی مدد تھی نا۔ قریش نے اپنے قائف قیافہ سے ہے نا اپنے کھوجی کے ذریعے جب وہاں پہ وہ پہنچ بھی گیا تو قریش والے کہنے لگے تم جھوٹے ہو، کھوجی کو کہنے لگے تم جھوٹے ہو، کیونکہ یہ جالہ تو مدتوں پہلے کا بنا ہوا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد تھی، ہے نا۔ پھر اللہ کی مدد اور کیا تھی کہ مشرک جو تھے غار تک پہنچ گئے لیکن یہ غار کے اندر جھانک نہ سکے، جھانکے بغیر ان کو واپس پھیر دیا، ہے نا۔ پھر یہ کہ وہ اللہ کے لشکر تھے جس نے سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھسا دیا، وہ اللہ کے گھوڑے یعنی جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیریت سے مدینہ تک پہنچنا، تو یہ بھی ہجرت کے سفر میں ہر خطرے سے آپ کو بچانا، یہ کیا تھا؟ یہ بھی اللہ کے لشکر تھے کہ دشمن کافر جو تھے وہ دانت پیستے رہ گئے، سر کی قیمت تب لگی اور آج بھی جیسے لگتی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے پھر اس کو کون رکھ سکتا ہے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بہتے سمندر سے نکال کر فرعون کے دربار میں لا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پالا پوسا اور کہا کہ اب کوئی ہے فرعون، کوئی ہے جو اس کو اس پر ہاتھ اٹھا سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے، کافر باہر کھڑے ہوئے تھے ہجرت کے سفر میں، گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، آپ شہات الوجو کہتے ہوئے ان کے چہروں پر مٹی پھینکتے ہوئے سورت یاسین پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو نظر ہی نہ آیا، ہے نا۔ بعض اوقات نظر ہی نہیں آتی، چیز سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے، سامنے سے گزرے اور ان کو نظر نہ آئے۔ تو یہاں پر ان سب چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ تھی اللہ کی مدد اور یہ تھے ایسے لشکر لم تروہا جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بول نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے جب مدد کی، سکینت نازل کی، اس اللہ تعالیٰ نے جو مختلف یہ اسباب فراہم کر دیے، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ کفر جو ہے اس کو شکست ہو جائے، کفر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اسلام جو ہے وہ پھلے پھولے ترقی کرے، کیونکہ ہجرت کا سفر جو ہے وہ یہاں سے اسلام کی ترقی شروع ہوتی ہے۔ پہلے اسلام دبا ہوا تھا، ہے نا، اور جو ہی مسلمان مدینہ جا کر بسے تو اس کے ساتھ ہی اسلام کا عروج شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کافروں کی بات کو نیچا کر دے اور اللہ اپنی بات کو جو ہے وہ اونچا کر دے۔ تو کافروں کے کلمے سے مراد شرک ہے اور کلمۃ اللہ سے مراد توحید ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت اور حمیت میں لڑتا ہے، ایک اور ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنا، اور اللہ کے ہر فیصلے میں کیا ہے کہ وہ غالب بھی ہے اور اللہ کے فیصلے میں حکمت بھی ہے۔